قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من قلوب يجي محمد وعلى محمد. أيضا محترم ایک مؤمنہ کے اس سال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کہ جو اہل بیت سے مودت اور محبت کے عنوان سے شہرت رکھتی ہے اور جسے اجر رسالت قرار دیا گیا ہے اس کی تلاوت میں شرف حاصل کیا کہ حبیب کہہ دو میرے بندوں سے کہ میں تم سے اپنی رسالت پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. یعنی کوئی چیز اگر اجر رسالت قرار پائے, اگر میں اور آپ اور دنیا کے تمام مسلمان رسول اللہ کو ان کی رسالت کا جو کچھ بھی انہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں, صعوبتیں جھیلی ہیں, سختیاں دیکھی ہیں, اگر ان کا اجر دینا چاہیں, اگر چاہیں کہ ان کو ان کا نعم البدل دے سکیں, ان کو اجر دے سکیں, تو وہ صرف صرف مودت اہل بیت ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مودت اہل بیت میں اجر رسالت پوشیدہ ہے. مودت اہل بیت میں یہ خصوصیت و خاصیت ہے کہ وہ انسان کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کر سکتی ہے کہ انسان اجر رسالت ادا کر سکتا ہے. توجہ رکھیے گا, کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء بھیجے. ان 124,000 انبیاء میں سے جو افضل الانبیاء ہے, سردار انبیاء ہے, سردار رسل ہے, خاتم الرسل ہے, خاتم الانبیاء ہے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک, اے محمد مصطفیٰ. توجہ رکھیے گا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اس زمین و آسمان اس کائنات کو خلق نہ کرتا. تمام انبیاء, تمام کائنات رسول اللہ کے لیے خلق ہوئی ہے, رسول اللہ کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. اور آپ کی رسالت کی وجہ سے, آپ کی نبوت کی وجہ سے, آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا, اور آپ کی نبوت کے مختلف حصوں کو در حقیقت مختلف انبیاء میں بانٹ دیا ہے. کتنا عظیم نبی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک, کہ اے محمد آپ نہ ہوتے تو یہ میں کائنات کو خلق نہ کرتا, یہ افلاک, یہ زمین و آسمان خلق نہ کرتا. اب آئیے, وہ دنیا میں آتا ہے, اعلان نبوت کرتا ہے, اور اعلان نبوت کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے اگر تم اس کی رسالت کا اجر دینا چاہو, تو وہ جو رکھے گا اجر دینا چاہو. اجر کسے کہتے ہیں؟ اجر در حقیقت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے جواب میں آپ اس کو دیتے ہیں. صحیح, اجر کم سے کم برابر ہونا چاہیے. اگر قیمت کم ہے اور جنس کی قدر و قیمت زیادہ ہے تو یہ اجر نہیں ہوگا. ویسے تو ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ قیمت, یعنی اس چیز کی قیمت ہے, اس چیز کی ویلیو ہے, لیکن یہاں پر اجر کہا ہے, قیمت نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نہ رسول کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے, نہ رسول کی رسالت کو سمجھ سکتا ہے. لہذا کہا کہ اجر, اور اجر بھی اگر تم دینا چاہتے ہو تو اپنی طرف سے اجر مت مقرر کرنا. جو اجر ہم تمہیں دے رہے ہیں, جسے مقرر کر رہے ہیں, وہی تمہیں دینا ہے. اور کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مودت اہل بیت علیہم السلام. مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت میں انسان اپنی انا کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے, لیکن مودت وہ محبت ہے, وہ درجہ محبت کا جہاں انسان اپنی ہستی کو فراموش کر دیتا ہے اور اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ جہاں تسلیم محض ہو جاتا ہے، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی تم اس منزل پہ آ جاؤ کہ جہاں پر تم اپنی ہستی کو نابود کر دو، فنا کر دو، اور محمد کے آستانے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. سر تسلیم جہاں خم ہو جائے وہ محمد کا آستانہ ہے. اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے اقبال کے زمانے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا، یعنی خدا کہہ رہا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں مسلمانوں سے کہوں اے مسلمانوں اگر تم نے محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی ہم یعنی خدائیت تیری ہے، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی اگر تم محمد کے ہو جاؤ گے تو تم محمد کے ادنا غلام نہیں ہوگے بلکہ اپنی تقدیر کو خود لکھنے والے ہو جاؤ گے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح یعنی وہ چیز جس پہ زندگی کی تقدیر لکھی جائے، اور کاتب تقدیر کون ہوگا؟ کاتب تقدیر وہ انسان ہوگا جو محمد کے آستانے میں ذرہ تسلیم خم کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں بہت چھوٹی چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. انسان کس منزل پہ آ جاتا ہے؟ وہ تقدیر ساز بن جاتا ہے، وہ نہ صرف اپنی تقدیر بناتا ہے بلکہ انسانوں کی تقدیر بناتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. لہذا انما یرید اللہ یذبانکم رسال البر انما ولیکم اللہ، پھر مختلف آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس مودت کو واضح کیا ہے. یہ مودت، تو مودت محبت کی وہ شکل ہے کہ جس میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے. محبت میں انسان بعض وقت بہک جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، حدود کو تجاوز کر جاتا ہے. لیکن مودت میں کبھی انسان اپنی اوقات کو نہیں بھولتا. مودت میں انسان اپنے آپ کو غلام اور آقا کو آقا سمجھتا ہے. محبت میں انسان بھول جاتا ہے، لیکن مودت میں انسان اپنے فرائض سے پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتا. مودت میں انسان اپنے فرائض کو نہیں بھول سکتا. مودت میں انسان سر تسلیم کو خم رکھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان لانے والو تسلیم ہو جاؤ جیسے کہ تسلیم ہونے کا حق ہے. دیکھیے یہ ہے منزل، یہ ہے محمد کا آستانہ جہاں تسلیم ہونا ہے. اور یہی مودت ہے کہ جہاں پر ایک شیعہ، ایک محب، ایک چاہنے والا، ایک موالی، ایک محبت کرنے والا اپنے سر تسلیم کو اہل بیت کے آستان پہ خم کر دے کہ جو مولا کا حکم ہے وہی میری زندگی ہے. لہذا کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اگر چاہتے ہو اجر رسالت ادا کرو تو پھر میرے خرابت داروں سے مودت کرو. مودت یعنی وہ سالڈ فارم، وہ اصلی ترین شکل، وہ حقیقت محبت کی کہ جس میں انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، انسان ادھر ادھر نہیں ہوتا، انسان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا، انسان حالات زمانہ سے دھوکہ نہیں کھاتا، انسان در حقیقت بڑی طاقتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے تاریخ میں جتنے بھی محبان آل محمد گزرے ہیں، اور خصوصاً اس زمانے میں، زمانہ ایک طرف تھا لیکن آل محمد کے چاہنے والے ایک طرف تھے. کبھی خمینی کی شکل میں، کبھی خامنائی کی شکل میں، کبھی سیستانی کی شکل میں، کبھی حسن نصر اللہ کی شکل میں، کبھی آیت اللہ ابراہیم زکزاکی کی شکل میں، کہ پوری دنیا ایک طرف تھی، آل محمد کا یہ نوکر ایک طرف تھا. یہ گھبراتے نہیں ہیں، یہ پریشان نہیں ہوتے، تسلیم ہے کہ ہمیں اپنے مولا کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا ہمیں مودت میں یسلم و تسلیما کو لے کر آنا ہے. اگر تسلیم ہو جائیں، اگر تسلیم ہو جائیں اہل بیت کے حکم پر، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں اسے مان لیں، اسی کو در حقیقت موالی کہا جاتا ہے، اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے، اسی کو نوکر کہا جاتا ہے، اسی کو خوبدار کہا جاتا ہے، اسی کو خدمت گزار کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم مولا کے نوکر ہیں، مولا کے خدمت گزار ہیں، ہم مولا کے غلام ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ غلام کسے کہا جاتا ہے، عبد کسے کہا جاتا ہے، انا عبد من عبید محمد۔ یہاں پہ عبد سے مراد وہ بندگی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب اکثر لوگ اس کا غلط معنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کے لیے امام علی نے کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ یہ بندگی کا رشتہ وہ بندگی کا رشتہ نہیں ہے کہ جو اللہ عبد اور معبود کے درمیان ہوتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا عبد ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ عبد اور معبود یعنی جسے سجدہ کیا جائے۔ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اکثر لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یعنی گویا نعوذ باللہ تعالی کیا رسول اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہرگز نہیں، پرستش کر رہے تھے، ہرگز نہیں۔ انا عبد من عبید محمد، یعنی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں مولا کا غلام ہوں۔ ہم سب کہتے ہیں غلام ہیں، اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ غلام کسے کہا جاتا ہے عزیزان گرامی؟ غلام اسے کہا جاتا ہے جو سراپا گوش ہوتا ہے، جو مکمل اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جو مولا مجھے حکم دے میں اسے قبول کر لوں، اسے عملی جامہ پہنا دوں۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے آقا کی ہوتی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ غلام کی مرضی کیا ہوتی ہے، اب کی مرضی کیا ہوتی ہے، خدمت گزار کی مرضی کیا ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے جو اس کے مولا اور آقا سرور کی ہوتی ہے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کا ارادہ بھی در حقیقت مولا کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، امری لامرکم متبعون وقلبی لقلبکم سلمون۔ میرے مولا میرا دل آپ سے جڑ گیا ہے، میرے مولا میرا دل ولایت سے جڑ گیا ہے، اور جس کا دل ولایت سے جڑ جاتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، اس کی مولا کی مرضی اس کی مرضی ہوا کرتی ہے، اس کی مرضی اس کی مولا کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ تو عبد کون ہے؟ اس کی اپنی مرضی کچھ نہ ہو۔ یسلم تسلیما، کہ صلو علیہ، ان پہ درود بھیجو، اور صرف درود نہیں بھیجو، منقبت نہیں پڑھو، عزاداری نہیں کرو، صرف یسلو یعنی صلوات بھیجو، ان کے مناقب پڑھو، ان کا نوحہ پڑھو، مرثیہ پڑھو۔ لیکن اگلا مرحلہ کیا ہے؟ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان لانے والوں، خدا کیا کرے، اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے، اے ایمان لانے والے تم بھی درود بھیجو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات ختم نہیں ہوئی۔ صرف درود بھیجنا کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار کافی نہیں ہے، عقیدت کا اظہار کافی نہیں ہے، شیعہ ہونے کے لیے کالے کپڑے پہن لینا کافی نہیں ہے، محفل میلاد میں آ کے مٹھائی تقسیم کر دینا کافی نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ مار کر غم حسین کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، عید غدیر کے موقع پر مومنین کو کھانا کھلانا کافی نہیں ہے۔ وہ یسلمو تسلیما کی منزل پہ آنا ہے، یعنی تسلیم ہونا ہے کہ جو مولا کا حکم ہے وہی میری زندگی بن جائے۔ یہ ہے کامل زندگی، یہ ہے مودت والی زندگی، کہ یو صلو علیہ، جس میں صلوات بھی بھیجنی ہے، درود بھی بھیجنا ہے، منقبت بھی پڑھنی ہے، نوحہ بھی پڑھنا ہے، اظہار مودت و محبت بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو منزل ہے، جو تمہاری ان نمازوں کو، تمہارے ان اس عزا کو، تمہارے اس ماتم کو، تمہارے اس جلوس کو، تمہاری اس مجلسوں کو، تمہاری اس محفل میلاد کو، تمہاری زندگی کو حق حقیقت کا رنگ عطا کرے گی، وہ تمہارا امام کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے۔ یہاں سے پتا چلے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماتم کرتے ہیں، بس جناب کافی ہے، میلاد کرنے کے کافی ہے، مسجد میں آ جائیں گے کافی ہے۔ نہیں، یہ جزئیات ہیں عزیزان گرامی، کلی چیز کیا ہے؟ وہ ولایت کے آستانے پہ سر کو جھکانا ہے۔ مودت کیا ہے؟ ولایت کے آستانے پہ سر کو جھکا دو۔ جو تمہارا مولا کہہ رہا ہے، اگر تم اس کے خدمت گزار ہو، اس کے تابع ہو، اس کے غلام ہو، اس کے بندے ہو، اس کے خدمت گزار ہو، تو پھر تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، تمہاری مرضی وہی ہے جو تمہارے آقا اور مولا کی مرضی ہے۔ فرق نہیں کرتا یہ پہلا آقا ہو یا دوسرا آقا ہو یا بارہواں آقا ہو، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر ہم پہ جو فرض و لازم ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم محض ہو جائیں، تسلیم مہدی یعنی خالص تسلیم ہو جائے, جو مولا نے کہہ دیا, جیسا کہہ دیا, جتنا کہہ دیا, جب کہہ دیا اسے قبول کر لیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو جی بات سے بات نکالنے کی حاجت ہوتی ہے, جیسے بنی اسرائیل میں تھا ان اللہ, او حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے حکم دیا انتظ بہو بقرتن, ایک گائے کو ذبح کرو, سیدھا سیدھا جاتے ایک گائے کو پکڑتے ذبح کر دیتے, اللہ بھی مان لیتا. لیکن کیا ہے کہ میخے نکالنے کی عادت ہوتی ہے, سوال سے سوال کر نکالنے کی عادت ہوتی ہے, کچھ کرنا کرانا ہو تو نہیں, کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے, سوال کرنے ہوتے ہیں. اچھا جناب مولانا عیسیٰ علیہ السلام صاحب, موسیٰ علیہ السلام صاحب, ذرا یہ بتائیے آپ نبی خدا یہ گائے کیسی ہو تھوڑی سی. اب خدا نے کیا کہا تھا انتظ وہ بکرا تھا, سیدھی سیدھی ایک گائے ذبح کرو, جہاں کوئی گائے مل جائے اسے ذبح کرو, میں اسے قبول کر لوں گا, اس کے بعد اس کی ہڈی کو کسی مردے پہ مارنا تو وہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. مسئلہ یہ تھا, مسئلہ یہ تھا سیدھے سجا. اب کچھ لوگوں عادت ہوتی ہے نہیں, جیسے ہوتا ہے نا بات سے بات نکلتے, اچھا مولانا ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا, انہوں نے پرابلم سالو نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے ذہنوں کو خراب کرنا ہوتا ہے, اطراف میں جو اچھے مومنین ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کرنا ہوتا ہے. یہی فطرہ پرور انسان کہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اللہ نے کہا انتظ بہو بکرۃ, ایک گائے ذبح کر دو, توجہ ہے زیادہ نہیں گرامی, ایک گائے ذبح کر دیتے. نہیں وہ بتائیے گائے کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, ویٹ کیسا ہو, بڑی ہو, چھوٹی ہو, ہل چلاتی ہو, نہیں چلاتی ہو, بچڑا ہو, دو دانت کی ہو, چار دانت کی ہو, یہ سارے انہوں نے یہی سوالات کرنے شروع کیے. اچھا بھائی ایسی ہو, اچھا بھائی ایسی ہو, اچھا بھائی یہ رنگ ہو, اچھا بھائی یہ ویٹ ہو. مثلا عرض کر رہا ہوں, کیا ہوا, بڑی مشکل سے ایک گائے مل گئی, جو صفات پوچھی تھی. اب خدا نے کہا دیکھو خدا سے معذرت کے ساتھ پنگا لوگے تو پھر منہ کی کھاؤ گے, خدا کہہ رہا تھا انتظ و بقرتن, ایک گائے ذبح کر دو, کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن خدا سے کچھ تھی نہ, لڑو خدا سے پنگے نہ لو. اب یہ پنگے لے رہے ہیں, مسلسل معذرت کے ساتھ عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ خدا سے کھیل رہے ہیں, نبی سے کھیل رہے ہیں. اچھا نبی خدا آپ بتائیے, یعنی ڈیلے کر رہے ہیں در حقیقت, تاخیر میں ڈال رہے ہیں کہ اب اچھا مسئلہ حل ہو جائے گا, جن کی پرابلم ہے ان کی پرابلم بڑھ جائے گی. ہم کہیں گے نبی خدا تو سالو ہی نہیں کر رہے, نبی بھی تو طاقت ہی نہیں ہے, نبی تو مینیج ہی نہیں کر سکتا سوسائٹی کو. اب یہ اس قسم کے لوگ ہر یہ مائنڈ جو ہے, یہ فکر جو ہے, یہ آئیڈیالوجی جو ہر زمانے میں موجود ہے, آئمہ کے زمانے موجود تھی, آج بھی موجود ہے, اور الحمدللہ آج تو بہت ہی بہتات اور کثرت اور فراوانی کے ساتھ موجود ہے, کہ نبی میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ سے ٹکراؤ اور نبی سے ٹکراؤ. اب خدا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ 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 صفات, جیسے تم نے سوال کیا ویسے جواب دے دیا, سوال آتا جواب آتا. اب ایک اسٹینڈرڈ مل گیا جناب, یہ گائے ہو, یہ رنگ ہو, یہ کرتی ہو, یہ نہ کرتی ہو. اب پہنچے جناب ڈھونڈتے ڈھانڈتے جی, ایڈ دیا کہ جناب مثلا اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, اشتہار دیا یہ بھائی ایسی صفات والی گائے چاہیے. ایک نوجوان تھا, اس نے کہا کہ یہ میری گائے ہے, کہا ہمیں دے دو. کہا کہ نہیں. کہا کہ کس قیمت پہ دو گے؟ کہا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا اور زر و جواہر آ جائیں گے وہ سب مجھے بھر کے دو, تو اس کی قیمت ہے. خدا نے بھی ان کو ایسی چپت لگائی جی, اکثر بچہ ہوتا ہے نا جی, اس کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, پیچھے سے ہلکا تھا آپ تنگ کرتے ہیں, کہاں پہ مار دے, بچہ ادھر پریشان ہو کے دیکھتا ہے. اب یہ خدا سے پنگے لے رہے تھے, خدا کے حکم کو تاخیر کر رہے تھے, نبی خدا کا مذاق اڑانے کے در پہ تھے, کہ نبی خدا کے تو مینیج کرنے نہیں آتے, سوسائٹی حکومت کرنے نہیں آتی ہے, دیکھو پرابلم لوگوں کی ویسے کی ویسے ہی ہے, اور یہ جناب حکم پہ حکم دیے جا رہے ہیں. اب خدا نے کہا کہ دیکھو سیدھی سیدھی ایک گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن نہیں, تم نے کیا کیا, تم نے خدا سے اس کے حکم کو ٹالا, نبی خدا کی تحقیر کی. اب لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ جو قیمت مانگ رہا ہے اس کی قیمت دو. تو حکم خدا عبد ہونا چاہیے, غلام ہونا چاہیے, یسلم و تسلیمہ کی منزل پہ آنا چاہیے. اور اگر یسلم و تسلیمہ کی منزل کو دیکھنا ہے تو مالک اشتر کو دیکھیں عزیزان گرامی. مالک اشتر کون؟ کہ تلوار اٹھی ہے, جنگ صفین کا میدان ہے, دشمن کا خیمہ ہے, تلوار سیکنڈز کے اندر, سیکنڈ کے بھی سیکنڈ کے اندر نیچے آئے گی, تناب کٹے گی, دشمن کے علی کے دشمن کے سردار کا خیمہ گرے گا اور اعلان فتح ہو جائے گا. اتنی دیر میں مولا علی کی گردن پر جی ان باغیوں نے, کون لوگ, خوارج نے تلوار لگ دی کہ مالک اشتر کو بلاؤ. مولا علی نے فوراً بھیجا کہ مالک اشتر سے کو واپس آ جائے. مجھ جیسے کوئی مولوی ہوتا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے مولا, آپ نے بلایا، میں تو تلوار تو چلا لوں، لیکن تلوار جو چلی تھی اور ہوا میں رکی تھی وہ وہیں رک گئی، نیچے نہیں آئی. اسے کہتے ہیں مالک اشتر. بعد میں ایکسکیوز کر دیتے، مولا وہ پہنچ گیا تھا لیکن میں نے تلوار چلا دی. نہیں، اپنا اجتہاد، اپنی نظر، اپنی رائے، اپنی آئیڈیالوجی نہیں، مولا نے جب جہاں جتنا جیسے جب کہا. جو مولا کا خدمت گزار ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو وہیں تھام لیتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مجھ جیسا کوئی مولوی ہوتا تراجے تو کہتا مولا ایکسکیوز، معذرت کے ساتھ ایکسکیوز می مولا، وہ تلوار چل گئی تھی، جذبات میں تھا. نہیں، جذبات تمہارے قابو میں ہونے چاہیے، جذبات تمہارے قابو میں، احساسات تمہارے، ایموشنل تمہاری ایکٹیویٹی تمہارے قابو میں ہونی چاہیے. یہ ہے در حقیقت ولایت، کہ ولایت کے آستانے پہ سر کو جھکا دو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہمیں یسلمو تسلیمہ کی منزل پہ آتا ہے. عید غدیر ہو، عید مباہلہ ہو، اور جتنی عیدیں ہماری ہیں، جتنی خوشیاں ہیں اہل بیت کی، وہ سب یہی ہیں کہ یسلمو تسلیمہ، کہ ہمیں در حقیقت تسلیم ہونا ہے، کہ جیسے انہوں نے حکم دیا ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں امر کیا ہے، ہم ویسے زندگی بسر کریں. یہ اہم ترین مرحلہ ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے، صلوا علیہ، درود بھیجو. درود کیوں بھیجو؟ خدا نے کہا ہے، ان کے منقبتیں پڑھو، نعتیں پڑھو، سلام پڑھو، قصیدے پڑھو، لیکن یہ کافی نہیں ہے. نوحے پڑھو کافی نہیں ہے. یسلمو تسلیمہ، یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں بار بار، یسلمو تسلیمہ، تسلیم ہو جاؤ، سلینڈر ہو جاؤ جیسے تسلیم ہوا جاتا ہے. اپنے آپ کو روک لو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اپنے ہاتھ اور پیر کو روک لیتا ہے. لہذا یہ اجر رسالت ہم سے طلب کیا گیا ہے، اور اس اجر رسالت کی بہترین شکل کہ محفل میلاد اور مجالس عزا ہیں. عزیزانی گرامی، میرے ذہن میں چونکہ مجلس چہلوں کی تھی، بہت سارے مطالب تھے اخلاق کے لحاظ سے گفتگو کو عرض کروں، لیکن چونکہ یہ دو بڑی مناسبت ہے، عید غدیر اور عید مباہلہ کی، اور پھر ایام محرم نزدیک ہیں، لہٰذا چاہتا تھا کہ اس کے حوالے سے ایک فکری گفتگو کر سکوں، تاکہ یہ ہمارے لیے سرمایہ بن سکے کہ ہم ماہ محرم میں داخل ہونے سے پہلے غدیری فکر کے حامل ہو جائیں. غدیر ایک واقعہ ضرور ہے، غدیر ایک واقعہ ضرور ہے. غدیر وقوع پذیر ہوا ہے ایک خاص خطے میں، ایک خاص سرزمین میں، خم کی سرزمین میں. غدیر ایک زمانے سے متعلق ہے، توجہ رکھیے گا، ایک ڈیٹ میں یہ واقعہ، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن غدیر صرف مخصوص نہیں ہے 18 ذی الحجہ 10 ہجری سے، بلکہ غدیر قیامت تک آنے والے زمانوں پر محیط اس فکر کا نام ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے. غدیر ایک سرزمین میں، ایک قطعے ارضی میں وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن غدیر فکر کا، غدیر کے واقعے کا رقبہ بہت چھوٹا ہے. جہاں پر 120,000 صحابہ آئے تھے، لیکن غدیری فکر کا رقبہ پورے عالم کائنات پہ چھایا ہوا ہے. توجہ کیجئے گا، دوبارہ عرض کرتا ہوں نقطہ کہ بات واضح ہو جائے. غدیر ایک تاریخ میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، غدیر ایک سرزمین میں، غدیر خم کی سرزمین میں واقعہ رونما ہوا ہے، جہاں 120,000 صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے، نص قرآن کے مطابق، علی مرتضیٰ کو بلایا، بلا کے دکھایا، دکھا کے اٹھایا، اٹھا کے بتایا، بتا کے سمجھایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں، میں جس کا مولا تھا، ہوں اور رہوں گا، اب میرے بعد در حقیقت علی اس کا مولا ہے. یہ ایک واقعہ تھا، ایک تاریخ کو رونما ہوا ہے، ایک سرزمین میں، ایک پلاٹ میں، ایک جگہ پر، ایک رقبے میں رونما ہوا ہے. لیکن غدیری فکر اس کا رقبہ محدود نہیں ہے، غدیری فکر در حقیقت پورے عالم کائنات پہ چھائی ہوئی، اتنا بڑا رقبہ ہے. غدیر پوری انسانیت سے مربوط ہے. وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ علی کو قبول کر لیا جائے، مسئلہ یہ تھا کہ علی کو اس طرح قبول کیا جائے جیسے تم نے رسول کو قبول کیا. یہ مسئلہ تھا. توجہ کیا آپ نے؟ علی کو بحیثیت جانشین قبول کرنا مسئلہ نہیں تھا. علی کوئی عام جانشین نہیں ہے، علی کوئی عام وصی و خلیفہ نہیں ہے، علی کوئی عام جو ہے نمائندگی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ علی کو ویسے ہی قبول کرنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ کو اللہ کے حکم سے قبول کیا ہے، تو علی کو بھی ویسے ہی قبول کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے حکم سے محمد کو قبول کیا، تو علی کو محمد اور اللہ کے حکم سے قبول کرنا ہوگا. یہ مسئلہ تھا. من کنتم مولاہ فہذا علی المولا. اور اس جملے سے قبل رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں؟ توجہ رکھیے گا، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. اولویت رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ. یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ یہ تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. یہ کس کو حاصل ہے؟ یہ رسول اللہ کا مقام حاصل ہے کہ نبی اختیار رکھتا ہے ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ. بہت بڑا مقام ہے یہ. مجھ پر میری جان سے زیادہ، میرے ارادے سے زیادہ، میری عقل سے زیادہ اگر کسی کا اختیار ہے اللہ کے بعد، تو وہ محمد مصطفیٰ محمد عربی کا. اور کہا کہ اگر میں تم پر اختیار رکھتا ہوں اولا ہوں؟ قالو بلا، کہا بالکل آپ اختیار رکھتے. اب رسول اللہ نے کہا اگر میں تم پر اختیار رکھتا ہوں تو پھر یہ آیت سنو، یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو، تبلیغ کر دو اس حکم کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تم نے ایک حکم نہیں پہنچایا تو گویا تمہاری پوری رسالت ضائع ہو جائے گی، پوری رسالت. فما بلغت رسالتہ، گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کتنا اہم ترین کام ہے کہ ایک کام ایک طرف، 23 سالہ زندگی ایک طرف، ایک کام ایک طرف، زحمت ایک طرف، صعوبت ایک طرف، مشکلات ایک طرف، شاب ابی طالب ایک طرف، تمام مشکلات ایک طرف، اپنوں نے ساتھ چھوڑا، دادا گئے، چچا گئے، باپ گئے، ماں گئی، سب کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، نہ جانے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی رسول اللہ نے، لیکن ایک حکم کو نہیں پہنچایا. وہ کیا ہے؟ ولایت کا اعلان ہے، اہل بیت کی، علی کی ولایت کا اعلان ہے. لہذا کہا کہ یسلمو تسلیما، تسلیم ہونے کی طرح تسلیم ہو جاؤ. لہذا علی کو اسی طرح ماننا ہے جیسے رسول کو مانا تھا. توجہ رکھیے گا، مسلمانوں کی نظروں میں یہ آیت نہیں تھی شاید، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے بے چوں چرا لے لینا، جس چیز سے روکے سوال مت کرنا. اس لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو روک رہا ہے، یہ جو دے رہا ہے، یہ جو بتا رہا ہے، یہ جو سمجھا رہا ہے، یہ جو دکھا رہا ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ یہ اللہ کی وحی کا تابع ہوا کرتا. یہ تاج رسول کے سر پہ رکھا ہے. اب جو دے گا تو اللہ کی طرف سے دے گا، اور روکے گا تو اللہ کے حکم سے روکے گا. علی کو اس طرح ماننا ہے جیسے رسول کو مانا. ما آتاکم الرسول، جو رسول دے اسے لے لو. اب جو علی دے اسے لے لینا، جس چیز سے روکے، یہی روح ولایت ہے. اگر محمد مصطفیٰ میں یہ ولایت ہے تو پھر محمد جو دیں اسے لے لینا، جس چیز سے روکے اسے روک جانا. علی ولایت کے حامل ہیں، جو علی دیں لے لینا، جس چیز سے روکے روک جانا. جو حسن دیں لے لینا، جس چیز سے روکے رک جانا. امام حسین جو دیں لے لینا، جس چیز سے روکے رک جانا. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، اور ہمارے زمانے کے وقت تمہارے زمانے کا امام جو تمہیں دے اسے لے لینا، جس چیز سے روکے اسے روک جانا. واضح سا اصول ہے، یہ صرف مخصوص نہیں ہے رسول اللہ سے. ماں تاکم رسول، چونکہ ولایت ہے، لہذا ولایت کا خاصہ کیا ہے کہ ولایت یعنی ادارہ زندگی، مینجمنٹ آف یونیورس. مینجمنٹ آف دا ورلڈ یا ارتھ نہیں ہے، اس سرزمین کو چلانا نہیں ہے صرف، پوری کائنات کو چلانا ہے رب العالمین. توجہ دے گے، الحمدللہ رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے، تو رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اور جو اس کائنات میں پہلا گھر بنا ہے، الذی ببکت مبارک وہ ہدى للعالمین، کائنات میں جو پہلا گھر بنا ہے وہ بھی مبارک ہے تمام عالمین کے لیے، اور جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے وہ بھی امام المتقین للعالمین ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا یہ خاصہ ہے ولایت کا کہ ولایت جو دے اسے لے لو، ولایت جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. بس میں اس منزل پہ لانا چاہ رہا تھا، اور چاہتا تھا کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ ہم غدیری فکر کے حامل بنیں، صرف مولا مولا حیدر حیدر کے نعرے نہیں لگائیں. ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، خوشی میں آپ نعرے بھی لگائیں، اچھے کپڑے بھی پہنیں، اچھے پکوان بھی کھلائیں، عیدی بھی دیں، خوشی منائیں، بغل گیر بھی ہوں، مسافہ بھی کریں، خوشی کریں، چراغا کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. یسلم و تسلیمہ کی منزل سامنے رہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. لہذا غدیری فکر کے حامل بنے. غدیری فکر کیسے کہتے ہیں؟ یعنی تسلیم ہو جاؤ، یعنی سلینڈر ہو جاؤ، یعنی قبول کر لو دل و جان سے. بعض اوقات ہوتا ہے آپ کسی کمپنی میں ہوتے ہیں، باس کہتا ہے یہ کرنا ہے، نوکری بچانی ہے، کہہ دیتے ہیں جی باس، جی سر، قبول کر لیتے ہیں، کر لیں گے. پھر جیسے ہی جاتا ہے چار گالیاں موٹی موٹی، برے القاب اسے سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کرنے کا کام ہے تو ہم کہتے ہیں نوکری کی تو نخرا کی ہیں، نوکری کر رہے ہو تو نخرے کیوں کر رہے ہو، جو تمہارا باس کہہ رہا ہے وہ کر لو. ولایت یہی ہے کہ جب مولا کی نوکری کر رہے ہو تو پھر دل میں کوئی ذرہ برابر خیال نہیں آنا چاہیے. بھائی نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی تقلید کیوں کرو؟ بولے تقلید امام کا حکم ہے، مولوی کا حکم نہیں، مجتہد کا حکم نہیں، گیارہویں امام کا حکم ہے. امام کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا چلا جائے گا غیبت میں، چلا جائے گا. غیبت دو طرح کی ہوگی، ایک چھوٹی ہوگی غیبت صغرا، ایک غیبت کبرا. غیبت صغرا میں چار نائب ہوں گے، امام ان چار نائبوں کے ذریعے سے امت سے جڑا رہے گا. اس کے بعد امام غیبت میں چلا جائے گا، امام کسی سے نہیں ملے گا، توجہ رکھے گا. اب امام کو معلوم ہے اگر امام پلاننگ نہ دے، منصوبہ بندی نہ کرے، امت کو چھوڑ کے چلا جائے، تو یہی اعتراض تو رسول اللہ پہ تھا کہ جناب موسیٰ جائیں 40 دن کے لیے تو نائب چھوڑ کے جائیں، اور سردار انبیاء جائے پوری امت کو بلا خلیفہ و جانشین چھوڑ کے چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام کہہ رہے کہ دیکھو میرا بیٹا جانے والا ہے، میرا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا، غیبت کبرا صغرا میں، لہذا میں تمہارے لیے پلاننگ کر کے جا رہا ہوں، منصوبہ بندی کر کے جا رہا ہوں. امام سے جڑے رہنا تقلید کیا ہے؟ امام زمانہ سے جڑنے کا نام ہے. جو امام زمانہ سے جڑ جائے گا وہ گیارہویں امام سے جڑ جائے گا، جو گیارہویں امام سے جڑ جائے گا وہ دسویں امام سے، جو دسویں سے جڑا وہ نوے امام سے، جو نوے سے جڑا وہ امام رضا سے، جو امام رضا سے متصل ہو گیا وہ امام ہفتم تک پہنچ گیا، جسے امام ہفتم کا ایڈریس مل گیا وہ امام ششم کے دروازے تک پہنچ جائے گا، جو امام ششم کے ایڈریس سے پہنچ جائے گا اسے امام باقر کا دروازہ نظر آ جائے گا، اس دروازے سے نکل کر وہ پہنچے گا امام زین العابدین کی خدمت میں، امام زین العابدین اسے پہنچا دیں گے امام حسین کی خدمت میں، امام حسین پتا دیں گے اپنے بھائی حسن کا، حسن علی تک پہنچائیں گے، علی نبی تک پہنچائیں گے، نبی خدا تک پہنچا دے گا. پتا چلا کہ تقلید مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، تقلید در حقیقت اماموں سے، اماموں کے چینل سے گزرتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کا مسئلہ ہے. امام کا حکم ہے، امام کہہ رہے ہیں میں پلاننگ لے کے جا رہا ہوں، اور پھر بارہویں امام کہہ رہے ہیں. ولایت کیا ہے؟ یسلم و تسلیم، تسلیم ہو جاؤ. پڑھتے نہیں پڑھتے ہر اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سب درود بھیجتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد.
کبھی اس آیت کو ولایت علی کے سائے میں دیکھیں تو اس کا لطف محسوس ہوگا. قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے, حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ہمارا نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, بلکہ ہمیں کتاب خدا بھی ضروری ہے اور آل محمد بھی ضروری ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور آج ہی میں چھوٹے امام کا قول پڑھ رہا تھا, امام فرماتے ہیں میں دین خدا کا عالم ہوں, علم رکھنے والا ہوں, جو کچھ آسمانوں میں خبریں ہیں, جو کچھ زمین میں خبریں ہیں, جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے میں ان سب کا علم رکھنے والا ہوں. یہ کس کا پوتا ہے؟ یہ اسی کا پوتا ہے جو ممبر سلونی پہ کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. تو کسی نے پوچھا مولا یہ آپ ہمیشہ دعویٰ کر دیتے, پوچھو کبھی آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ سوچتے نہیں ہیں, تھنک نہیں کرتے, تعقل استعمال نہیں کرتے, رکتے نہیں ہیں, جھجکتے نہیں ہیں, ٹائم نہیں لیتے. مولا نے کہا پتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا پانچ. مولا نے کہا گنی کیوں نہیں, سوچا کیوں نہیں, ٹائم کیوں نہیں لیا, تھنک کیوں نہیں کیا, عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ کہا کہ مولا صاف سی بات ہے, جب سے شعور سنبھالا ہے ہاتھ میرے سامنے ہے, ہاتھ میرا ہے, روزانہ کئی مرتبہ دیکھتا ہوں, ایک دو تین چار پانچ گننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, آپ سوتے میں مجھ سے پوچھیں گے میں بتا دوں گا. مولا نے کہا جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے, تو کئی مرتبہ اپنے ہاتھ کو روزانہ دیکھتا ہے, تجھے گننے کی ضرورت نہیں ہوتی, سوتے میں بھی تو بتا سکتا ہے. ارے پوری کائنات اپنے اسرار کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے تیرے سامنے تیرے ہاتھ کی انگلیاں. یہ ہے ولایت. اور پھر اسی کا پوتا کیا کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان, علم ما کان و ما یکون, جو ماضی میں گزر چکا ہے, جو کچھ تا قیامت آنے والا ہے, سب کو ایسے جانتا ہوں جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی ہو. بالکل وہی بات جو مولا نے کہی, ہاتھ کی ہتھیلی ہو. یہ مولا نے عزیز کہ یہ ہے یسلم تسلیما. امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا رہے ہیں امام زمانہ غیبت میں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ امل حوادث الواقعہ. دیکھو روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا واقعہ پیش آئے گا, نئے سنیریو آئے گا, نئے حالات روزانہ سیکنڈز کے اندر دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ایک بٹن دبائیے انسان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے, آپ کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, توجہ رکھیے گا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ امن حوادث الواقعہ, نئے نئے واقعات انفرادی اور اجتماعی دونوں لیول پر تمہیں مختلف مسائل کا سامنا ہوگا. فرجعوا الی روات حدیثنا, دیکھو لوٹنا, رجوع کرنا, دروازہ کھٹکھٹانا, ای میل کرنا, واٹس اپ کرنا, ٹیلی فون کرنا, کچھ کرنا, رابطہ برقرار کرنا کسی بھی طریقے سے. فرجعوا فیہا, فیہا یعنی ان واقعات و حادثات میں جو روزانہ تمہارے سامنے آئیں گے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر. فرجو فیہا الی روات حدیثنا, جو ہماری حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, چھاپ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, نہیں, حدیثوں سے علم دے رہے ہیں, فتوے دے رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں, آگاہی دے رہے ہیں, اپڈیٹ کر رہے ہیں تمہیں. یہ ہے راوی کا مطلب. راوی کا مطلب صرف حدیث پڑھنا نہیں ہے, وہ تو نقل کر گئے جو راویہ نے حدیث سے. یعنی اس دور میں زمانے غیبت و کبریٰ میں راویہ نے حدیث کون ہے؟ روات حدیث ہے نا. یعنی جو امام کا حکم نکالے, سوچے سمجھے, اس میں سے حکم امام نکالے, امام یہ کہنا چاہ رہا ہے میں یہ سمجھا ہوں, عزیزان گرامی, امام کہنا اس کی طرف رجوع کرنا. فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ ہے اصل جملہ. امام کہہ رہے ہیں یہ فقہا میری طرف سے اتھارٹی ہے, ان کے پاس مور ہے, یہ مور لگائیں گے, یہ مہر میری ہے, ان کا حکم میرا حکم ہے, ان کو قبول کرنا مجھے قبول کرنا, ان کو چھوڑنا مجھے چھوڑنا, ان کو رد کرنا مجھے رد کرنا ہے. توجہ رکھیے گا. فَإِنَّهُمْ, اِنَّهُمْ یہ فقہا, یہ روات جو راوی ہیں, جو فقہا ہیں, مجتہدین ہیں, حجتی میری حجت ہیں, یعنی مجھے اللہ نے اختیار دیا میں جسے چاہوں اتھارٹی بناؤں. امام کہہ رہے ہیں یہ میری حجت ہیں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, تم پر حجت بنا کے جا رہا ہوں. زمانے غیبت و کبریٰ میں امام کہہ رہے ہیں میں بغیر پلاننگ کے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, بے آسرا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, امت کو اس کے سر پر رہا کر کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیسے پچھلے لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ چلے گئے. نہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو امتوں کو بے آسرا چھوڑ دیں, ہم وہ لوگ ہیں جو ولی سے ولی کا رشتہ جوڑا کرتے ہیں. ہم معصوم کے ہاتھوں میں معصوم کا ہاتھ دیکھ کر بائعت کیا کرتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ، یہ فقہ حجت ہیں،
وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں تم پر اور ان فقہ پر سب کی حجت ہوں. یعنی واضح ترین قول ہے، دو رائے نہیں اس میں. اب کوئی اختلاف کرنا چاہے کہے کہ جناب یہ رات نہیں ہو رہی، یہ دن ہو رہا، تو آپ کے کہنے سے رات دن میں تبدیل نہیں ہو جائے گی، توجہ رکھیے گا. ہیں تو نہیں مانتے ہونا مانے بہر. تو ہمیں غدیری فکر کا حامل ہو، غدیری فکر یعنی یسلم تسلیما. غدیر ایک سرزمین میں واقعہ ہوا ہے، لیکن غدیر کا رقبہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا. غدیر ایک تاریخ میں ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن غدیر پوری کائنات پر محیط ہے، توجہ رکھیے گا. غدیری فکر کیا ہے؟ یسلم تسلیما، امام کے آگے تسلیم ہو جاؤ، جو امام دے رہا ہے بتا رہا ہے تمہیں سمجھا رہا اسے لے لو، یہ ہے غدیری فکر. غدیری مکتب کیا ہے؟ کہ جہاں پر رسول اللہ چاہتے تھے کہ تم بھی ذمہ دار بنو، جس طرح تمہارا مولا علی ذمہ دار ہے، وہ احساس ذمہ داری کرے تم بھی کرو، اگر وہ احساس ذمہ داری کرے اور تم نہ کرو، اس سے معاشرہ ولائی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا. ولائی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ولایتی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ امامی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ علوی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر امت وہی سوچے جو امام سوچ رہا ہو، توجہ رکھیے گا، جو امام سوچ رہا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی بنسبت اس امت کو، جو زمانہ غیبت کی امت ہے، ٹائم فریم بہت دیا گیا ہے، سوچنے کا کام بہت ہے. امام علی کی شہادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، ٹائم نہیں ہے امت کے پاس، فوراً علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، فوراً نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، دین اکارہ چلا جائے گا، ایمان ضائع، عبادات برباد، فوراً علی کے ہاتھ بیعت کرنی ہے. سوچنا نہیں ہے، بتا دیا ہے مولا علی نے، بتا دیا، اور تمام ائمہ کے نام بتا دیا رسول اللہ نے خطبہ قدیم میں. امام علی کی شہادت ہوئی، ٹائم نہیں ہے، فوراً امام حسن کے ہاتھوں بیعت کرنی ہے، سوچنا نہیں ہے. اچھا مولانا، مولا پرسوں کے ووٹ دیں گے آپ کو، اچھا مولانا ایس ایم ایس سے بتا دیں گے، نہیں مولا حسن بعد میں سوچیں گے، مشورہ کمیٹی بیٹھے گی ٹرسٹ کی، پھر بتائے گی کہ آپ کی بیعت کریں نہ کریں، نہیں فوراً. امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، فوراً امام حسین کے ہاتھوں بیعت کرنی ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فوراً امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، فوراً امام سجاد کی بیعت کرنی ہے. لیکن امام زمانہ کے لیے ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں غدیری فکر کا حامل بنانا ہے کہ امت، غدیری امت کسے کہتے ہیں؟ غدیری مکتب کسے کہتے ہیں؟ ولائی مکتب کسے کہتے ہیں؟ ولائی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ امامی معاشرہ، ولائی معاشرہ، غدیری معاشرہ، اس معاشرے کو کہا جاتا ہے، اس سوسائٹی کو کہا جاتا ہے جہاں پر امت وہی سوچے جو امام سوچ رہا ہے. توجہ رکھیے گا، اگر میں کچھ اور سوچوں اور امام کچھ اور سوچ رہا ہے، یہ ولائی معاشرہ نہیں ہے. مولا علی کی بات پہنچے، مولا علی جہاد، مولا علی قیام، مولا علی نعرہ حیدری، مولا علی حیدر حیدر، آپ قیام کیجیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا تھا، یہ جو بال ہیں تمہارے سر پہ ان کو منڈوا کے آنا. مولا حکمدار، تابع دار، خدمت گزار، یہ بال کیا میری جان دے دوں گا. یہ پہنچے گھر پہ، نئی نئی شادی ہوئی تھی، کہا کہ مولا نے اس نے جہاد دے دیا، اچھا جنگ ہوگی، مولا حق لے لیں گے جی. لیکن مولا نے کیا کہا ہے کہ یہ سر کے بال کٹوا کے آنا. اب ان صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیگم نے کہا رہے آپ کی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ گنجے ہو جائیں گے تو مجھے گنجے کی زوجہ کہا جائے گا، دیکھیں برا ہے، آپ ایسا کریں کہ سر پہ ایک صافہ باندھ لیں. کیسے لوگ تھے، یعنی بال نظر نہ آئیں، کس سے چھپا رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ سے چھپا رہے ہیں کہ مولا کو بال نظر نہ آئے. اب یہ بیچارہ بیوی کے کہنے میں آ گیا، بیوی کی اچھی باتیں بھی سن سکتے ہیں لیکن بیوی کی بری باتیں نہ سنیں. اب وہ کیا ہوا کہ جناب یہ بیوی کے کہنے میں آ گیا، اس نے بھی صافہ باندھ کے جی امامہ باندھ کے کھڑا ہو گیا. مولا پہنچے اور تلوار کی نوک سے ہلکا سا کپڑا ہٹایا اور کہا، جب تو بال کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی اپنے مولا کو کیسے دے گا؟ توجہ رکھیے گا، وقت کم ہے، فوراً فیصلہ کرنا ہے. توجہ رکھیے گا، امت وہی سوچے، آئمہ کو کس چیز کا دکھ تھا، کس چیز کا درد تھا، کیوں آئمہ قتل ہوئے؟ دشمن زیادہ تھے؟ نہیں، سمجھدار لوگ کم تھے کہ وہ وہی سوچے جو اس کے زمانے کا امام سوچ رہا ہے. بصیرت کم تھی، دین تھا، دیندار تھے،
نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ہائے مولا کہنے والے، نعرہ حیدری لگانے والے، ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن دین فہم نہیں تھے۔ دین فہم کیا؟ یعنی مولا کو دیکھو۔ دین فہم اور دیندار کو دیکھنا ہے تو 8 ذی الحجہ کو کربلا مکے میں آ جائیے۔ جو دیندار تھے وہ مکے میں رہ گئے، جو دین فہم تھے وہ حسین ابن علی کے ساتھ چل دیے۔ امام کو دیکھو۔ جو دیندار تھے وہ نیزے پر، معاویہ کی فوج میں عمر بن عاص کے کہنے پر نیزے پہ جو قرآن بلند کیے گئے اسے دھوکے کھا گئے۔ جو دین شناس تھے وہ مولا کے کہنے پر قرآن کے ان ورق پاروں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیندار نہیں بننا ہے، صرف دین فہم بننا ہے۔ امام کو دیکھو، امام کیا سوچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نقطہ جانا ہے، یہ ہے غدیری فکر، یہ ہے غدیری مکتب، یہ ہے ولائی مکتب، یہ ہے امامی مکتب، یہ ہے ولائی معاشرہ، یہ ہے غدیری معاشرہ، یہ ہے امامی معاشرہ، جہاں میں اور آپ وہی سوچیں جو امام سوچ رہا ہے۔ اب یہ 1150 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، خدا کہہ رہا ہے ہم تمہیں غدیری اور ولائی مکتب کی سوچ کا حامل بنانا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ عزاداری کے ذریعے سے اپنے اندر روح ولائی پیدا کرو، روح غدیری پیدا کرو، روح امامی پیدا کرو، روح یسلم و تسلیمہ، تسلیم محض ہونے کی فکر پیدا کرو اپنے ساتھ، حور کی طرح، عباس کی طرح، علی اکبر کی طرح، کہ تو تسلیم ہو گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا عزیزان گرامی اپنے مولا اور آقا کی حفاظت کی خاطر۔ خداوند عالم اس غیبت کے ذریعے سے غدیری معاشرہ، غدیری فکر کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب سب تیار ہو جائیں گے امام کے لیے، آمادہ فکری طور پر، اس وقت امام ظہور کریں گے۔ لوگ کہیں گے ہاں پیاس، آپ کسی کو پیاس نہیں لیں گے پانی دیں گے؟ کہ جناب نہیں، پانی کی پیاس نہیں ہے مجھے، بیسن مشروب دیں گے؟ کہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کو بہت سخت پیاس لگی ہو، آپ کہیں گے گرم پانی پئیں گے؟ کہ ہاں بھائی پانی پلا دو، کم سے کم یہ جو کلیجے میں آگ لگی یہ تو بجھ جائے گی، گرم ہی صحیح۔ وہ پیاس ابھی تک نہیں پیدا ہوئی ہے انسانیت میں، خود ہم میں بھی نہیں ہوئی ہے معذرت کے ساتھ، کہ جو ہم نماز کے بغیر الاجل اجل باقیان ہم دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ کہا نوجوانوں سے، بھائی کون امام کے لیے لڑنا چاہتا ہے؟ نوجوانوں نے ہاتھ اٹھائے، مولانا ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر امام آئیں اور یہ کہیں گے بیٹا ایسا کرو کہ اپنا موبائل مجھے دے دو، اب کیا ہوگا؟ جلدی جلدی سے نوجوان کیا کریں گے؟ ڈیلیٹ کرنا شروع کریں گے، کوئی ایس ایم ایس ڈیلیٹ کرے گا، یہی کوئی جو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کرے گا، کوئی آڈیو ڈیلیٹ کرے گا، کوئی تصویر ڈیلیٹ کرے گا۔ امام کہیں گے نہیں بھائی نہیں، بغیر ڈیلیٹ کی اپنا موبائل دے دو۔ جی مولا، یہ جی کرسچیانی بلی کھمبا نوچے، کیا ہم اپنا موبائل امام کو بغیر کچھ ڈیلیٹ کی ہوئی دے سکتے ہیں؟ کیا شوہر اپنا موبائل اپنی زوجہ کو دکھا سکتا ہے مدد کے ساتھ؟ سچا مرد وہی ہوگا جو اپنی زوجہ کو اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں دے دے دو دن کے لیے، سچی زوجہ وہی ہوگی؟ یہ بڑے مسائل ہیں آج کل، سوشل ایشوز ہیں۔ اپنا موبائل شوہر کے ہاتھ میں دے دے، نوجوان اپنا موبائل اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، اپنے ابا جی کو دے دے، ہم اپنے ابا کو نہیں دے سکتے اپنا موبائل تو امام کو کیا دیں گے؟ یہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو خدا غدیری کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تیاری کیسے کرو؟ عزاداری کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، زیارات کے ذریعے سے۔ یہ جتنی بھی زیارات ہیں امام زمانہ کی، جتنی بھی دعائیں امام زمانہ کی، دعا عہد ہے، دعا ندوہ ہے، زیارت یاسر ہے، اور دوسری زیارات ہیں امام زمانہ سے متعلق یا امام سے متعلق ہیں یا امام کی تعلیم کرتا دعائیں، یہ سب غدیری روح بیدار کرنا چاہتی ہیں۔ اسے پڑھنے کے لیے دعائیں تو بسر ہوتے ہیں، یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ کورس میں آواز ملا کے، سر سے سر ملا کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ سمجھو دعائیں کمیل، یا سریع الرضا یا سریع یا غیاث المستقدر، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھو انہیں۔ یہ پڑھنے مصیبت ہماری لیے پڑھتے ہیں اور پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، دعائیں کمیل پڑھی جائے گی تو بھائی تو اثر پڑھی سمجھی نہیں جائے گی، عمل نہیں کیا جائے گا، چونکہ پڑھنے کے لیے پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، دعا عرفہ پڑھی جائے گی پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، نہیں۔ یہ دعائیں انسان ساز ہیں، انسانیت کی تربیت کرنے والے ہیں، ولائی معاشرہ تشکیل دینے والے، غدیری معاشرہ اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ امام زمانہ کی زیارتیں پڑھنی ہوں گی، زیارت آل یاسین پڑھنی ہوگی، ان میں کیوں؟ تاکہ بار بار تم پڑھو گے، بار بار تم رپیٹ کرو گے، بار بار سمجھو گے، سوال کرو گے، پوچھو گے، کوشچن کرو گے، یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, امام کیسے کرے گا, یہ پوری دنیا کو کیسے تبدیل کرے گا؟ امام کھل جا سمسم سے معذرت کے ساتھ تبدیل کرے گا؟ کوئی جادو منتر نعوذ باللہ لے کر آئیں گے امام؟ نہیں, امام کے ساتھ معجزے ہوں گے, لیکن امام 313 کا جو انتظار کر رہے ہیں وہ کس لیے ہے؟ یعنی میں اور آپ تیار ہوں, امت تیار ہو, غدیری امت, کہ تم وہی سوچو جو تمہارے زمانے کا امام سوچ رہا ہے. جب یہ صفت امت پر پیدا ہو جائے گی تو 313 بھی خود بخود پیدا ہو جائیں گے اور امام کا ظہور بھی ہو جائے گا. دمل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے غدیری امت, کہ میں وہ سوچوں. کیسے سوچوں؟ زیارت علی یاسین پڑھوں, ترجمہ پڑھیں اس کو اٹھا کر. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ دعا ندبہ پڑھیں کہ مولا کے فراق میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم. ایک دفعہ میری گزارش ہے, اس محرم سے پہلے ایک مرتبہ دعا ندبہ زیارت علی یاسین, دعا عہد امام زمانہ سے پڑھیں, پتہ چلے گا امام کیا کرنا چاہتا ہے. جب امام یہ کرنا چاہتا ہے تو میں خود بھی تیار ہوں, میں جو خدمت گزار ہوں نا, تابع ہوں, مولا کا غلام ہوں, تو غلام کیا کرتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, جب باس آ جائے گا تو خود ہی کام کر لے گا, مولا آئیں گے خود ہی کر لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں, بھائی مولا کوئی محتاج ہے تمہارے, مولا خود کر لیں گے. نہیں, یہ غلام کی روح نہیں ہے, یہ غلام کا قول نہیں ہے, غلام کی زندگی نہیں ہے, یہ غلام اور تابع دار کا کردار نہیں ہے. تابع دار کون ہوتا ہے؟ حبدار کون ہوتا ہے؟ دوستدار کون ہوتا ہے؟ غلام کون ہوتا ہے؟ عبد کون ہوتا ہے؟ جو مولا کے اشاروں پہ چلتا ہے. یہ دعائیں ہمیں تیار کر رہی ہیں, دعائیں پڑھیں, زیارات پڑھیں امام زمانہ کی, تاکہ سمجھیں کہ ہمیں غدیری فکر کا حامل بننا ہے, غدیری مکتب بنانا ہے, اور غدیری مکتب انہی محفل میلاد کے ذریعے سے ممکن ہے. غدیری امت در حقیقت انہی مجالس کے ذریعے سے ممکن ہے. آئمہ کی عظمت, آئمہ کے غم, آئمہ کی تعلیمات کا احیاء کرو. آئمہ کا امر کیا تھا جسے زندہ کرنے کو کہا ہے؟ یعنی دین کو زندہ کرو. دین دار نہیں بنو, دین فہم بنو. دین فہم یعنی جو دیکھے کہ میرا مولا کیا کر رہا ہے, میرا آقا کیا کر رہا ہے, مجھے جانا کہاں ہے. اسی لیے ڈاکٹر علی شریف نے کہا ہے, جو دیندار ہوتے ہیں نا اور امامت کو نہیں سمجھتے, ان کے گرد وہ کسی امیر کے محل کا طواف کریں یا خانہ کعبہ کا طواف کریں, برابر ہیں. جب دین فہم نہ ہو انسان, دین کو سمجھے نہ, ولایت کو نہ سمجھے, غدیر کو نہ سمجھے, تو ایک سبز محل کے گرد طواف لگاؤ یا خانہ کعبہ کے گرد طواف لگاؤ, برابر ہے, کیونکہ تم دین فہم نہیں ہو, دیندار ہو. کولو کے بیل کی طرح جو چلتا رہتا ہے اور پانی پھینکتا رہتا ہے, یہ بھی جی گدھے کی طرح چکر لگاتے رہتے ہیں, فہم نہیں ہے. فہم ہے جو ولایت کو در حقیقت معنی دیتا ہے, بصیرت ہے, اور یہی ہے مومنوں کی صفات ہیں آخری زمانے میں. عزیزانی گرامی, چار ذمہ داریاں بس مولا علی کے زبانی خطبہ نمبر 34 عرض کر رہا ہوں. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34 اٹھائیے, پڑھیے, وہاں پہ بالکل آخری حصے میں مولا نے کہا ہے تمہاری چار ذمہ داریاں, اگر تم غدیری مکتب بنانا چاہتے ہو, غدیری روح بیدار کرنا چاہتے ہو, تو تمہارے زمانے کا ایک امام ہوگا اور تمہیں اپنے زمانے کے امام کے لیے یہ چار کام انجام دینے. بس اسی پہ مجلس تمام ہے. اور عجیب بات یہ ہے, نہج البلاغہ میں امام نے 3 مرتبہ میرا حق کہا ہے. توجہ رکھیے گا, میرا حق یعنی اپنی ذات کے, ہمارا حق نہیں کہا, حقی کہا ہے, حقی یعنی میرا حق. 3 مرتبہ صرف 3 مقامات میں مولانا یہ لفظ استعمال کیا ہے, جن میں سے ایک مقام کیا ہے؟ خطبہ نمبر 34 ہے. وہ اما حقی علیکم, اور میرا حق جو تم امت نے ادا کرنا ہے, تم موالیوں نے, تم شیعوں نے ادا کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ 4 ہے. اور صرف مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میرا حق نہیں ہے, جو بھی تمہارے زمانے کا امام ہے تمہیں اس کے لیے 4 کام کرنے ہیں تاکہ غدیری روح بیدار ہو سکے. پہلا کام جو مولا نے خطبہ نمبر 34 نہج البلاغہ میں غدیری امت کے لیے بیان کیا, امام فرماتے ہیں فل وفا بالبیعہ, بیعت کا حق ادا کرو. جو بیعت امام سے کی ہے اس پہ ڈٹے رہو, جمے رہو. الحمدللہ, الحمدللہ پاکستانی قوم نے, تشیعوں نے, پوری دنیا کے مسلمانوں نے اور شیعوں نے جس طرح مکتب اسلام پر ڈٹے رہے, پاکستانی شیعت بھی ڈٹی رہی. مارا گیا, لوٹا گیا, قتل کیا گیا, دھماکے کیے گئے, سرطن سے جدا کر دیا,
جسموں کو کاٹا گیا, جلایا گیا, ڈبویا گیا, نہ جانے کون کون سا عذاب دیا, لیکن علین ولی اللہ سے دستبردار نہیں ہوئی یہ قوم. شاباش اس قوم پر اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود. آج آپ دیکھیں کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, ایک خطبہ حج دیکھیں, لاکھوں مسلمان, 25 لاکھ کے قریب مسلمان خطبہ حج میں موجود ہیں, لیکن کیا وقعت ہے, کیا حیثیت ہے اس خطبہ حج کی کہ جس میں سرکاری مولوی ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتا, اور جو آیات یا روایات پیش کرتا ہے وہ حاکم وقت کی اطاعت کے واجب ہونے کے لیے پیش کرتا ہے کہ تم سب پر واجب ہے کہ محمد بن سلمان کی اطاعت کرو, اس خبیث نالائق شہزادے کی, جس کی ماں یہودن تھی, جس کی تربیت کرنے والی یہودن تھی, جو آج حرام کاموں کو سرزمین مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز مقدس میں انجام دے رہا ہے. ایک لفظ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, ایک لفظ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نہیں بولا, ایک لفظ دشمنان اسلام کے لیے نہیں بولا, ایک لفظ ٹرمپ جیسے قاتل کے لیے نہیں بولا, ایک لفظ اسرائیل جیسے درندے کے لیے نہیں بولا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرمپ ان کے باپ کا یار ہے, جو ریال ان کو دیتا ہے, جو ان کو پالتا ہے, جو ان کو رزق دیتا ہے, وہ کون ہے؟ محمد بن سلمان, ان کا دوست ہے, ان کا باپ ہے, ان سے اسلحہ خرید رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں, لہذا ہی کبھی نہیں بولیں گے. توجہ رکھیے گا, مسلمانوں کے قاتل اسرائیل کے لیے ایک لفظ نہیں بولا اس سرکاری مولوی نے, توجہ رکھیے گا. لیکن ایک وہ سید زادہ ہے, ایک وہ فرزند زہرا ہے, وہ امام زمانہ کا نائب ہے, وہ آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ ہی ہے, جو کھل کر آج در حقیقت کشمیر جیسے مسئلے کے لیے کھل کے بیان دے رہا ہے. کیا ایران کے روابط نہیں ہیں تجارتی؟ لیکن ہیں, لیکن کہا کہ نہیں تجارتی روابط اتنے اہم نہیں ہیں, اسلامی رشتہ امت مسلمہ سے اہم ہے. اور کہا کہ جتنا مسئلہ ہو رہا ہے یہ سب خبیث برطانیہ کی پیداوار ہے, جو اس خطے سے جاتے جاتے مسلمانوں کو لڑانا چاہتا تھا. کشمیر کا مسئلہ خبیث برطانیہ کا پیدا کیا ہوا ہے, وَإِلَّا یہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے, یہ خبیث برطانیہ کا پیدا کیا ہوا ہے. لہذا آپ دیکھیں کس طریقے سے, اور پھر کہا کہ چاہیے مودی حکومت کو کہ وہ ایک مناسب رویہ اختیار کرے کشمیری قوم کے ساتھ. ضرورت اس امر کی ہے کہ سید کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے. ہم تو چونکہ ہمیں گھر کی روٹی دال کی فکر کرنی ہوتی ہے, ہمیں کیا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا بحرین میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا زکزکی نائجیریا سے ہندوستان آئے اور چلے گئے. ہندوستانیوں کے ایک بہت بڑا مقام تھا, وائے ہو وہاں کے علماء پر, وائے ہو وہاں کی امت پر. بڑے شوق سے نوحے پڑھتے تھے, امام حسین اگر مدینے سے ہند کو آ جاتے, فلاں جگہ جگہ پاتے, یہ کرتے. ایک حسین کا بیٹا آیا تھا, اس کا تم استقبال نہیں کر سکے, اور اوپر سے پھر پاکستانی ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. حسین کہہ رہا ہے سوچنے کی بات ہے کہ ولائی مکتب, غدیری مکتب, غدیری امت کون ہوتی ہے جو امام کی حکم کے, امام کی فکر کے تابع ہوتی ہے. لہذا الوفاء بالبیعۃ, بیعت کا حق ادا کرنا ہے. ابھی بہت کام کرنا ہے پاکستان تشیع کو, ہم نے ایک بہت کڑا وقت گزارا ہے, لاشیں اٹھائی ہیں, شہادت دی ہیں, متحد ہونا چاہیے ہمیں. لیکن دشمن کیا کر رہے ہیں, مسلسل بانٹ رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے, یہ نوشہری ہے, یہ قالی ہے, یہ مقصر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, غالی کی تعریف ہے, نصیری کی تعریف ہے, مجری کی تعریف ہے, لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں. لہذا یہ نہ کہیں کہ یہ تم مثلاً اگر کوئی شخص شہادت ثالثہ پڑھتا ہے نماز میں تو میں کہوں تم مشرک ہو گئے ہو, تم نصیری ہو گئے ہو. نہیں, مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آیا ہو, ہو سکتا ہے اس کو کسی نے یہ سمجھایا ہو, غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دونوں سے غلط ہے, لیکن اس کو کہیں تو مشرک ہو گیا ہے, تو غالی ہو گیا ہے, تو نصیری ہو گیا ہے, ہرگز نہیں. وہ خدا پرست ہے, جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے. تو جو رکھیے گا, اسے گلے لگائیں, اس کو سمجھائیں, اس تک غلط دین پہنچائے, غلط ولایت پہنچیے. لیکن اگر آپ نے اس پہ انگلی اٹھائی فتوی بازی کی, تو غالی, تو نصیری, تو مشرک, تو دین خارج, آپ نے دروازہ بند کر دیا. الوفاء بالبیعۃ, بیعت کا حق ادا کر, بیعت کا حق ادا کرے, متحد ہوں عزیزان گرامی. اس وقت تشیع کی ضرورت ہے متحد ہونے کی. پہلا کام یہ کریں, بیعت کا حق ادا کریں. دو, آنے والا محرم بہت حساس ہے, متحد متفق رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو بریف کیس ملتا ہے, جو پھوٹ ڈال رہے ہیں, ان کو عوام سے الگ کریں. وہ MI6 کے ایجنٹ ہیں کہ جو پھوٹ ڈال رہے ہیں, دیکھیں, تلاش کریں, سوچیں,
غور و فکر کریں کون لوگ ہیں جو پھوٹ ڈال رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو ولایت غلط معنی کر رہے ہیں, کون لوگ کہتے ہیں جسے نماز نہ پڑھو اور ماتم کر لو کافی, کون لوگ ہیں جو علماء و فقہا پر لعن طعن کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو مولا علی کی توحید کو خراب کر رہے ہیں اور علی اور خدا کا موازنہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایم آئی سکس ایجنٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو خراب کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں علی کی ولایت کافی ہے, نماز کی, روزے کی, اخلاق کی, عبادت کی, ماتم کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں ایجنٹ, لیکن پوری عوام کو, پوری امت کو نہ. دوسرا کام کیا کر رہا ہے, امام کا خیر خواہ رہنا ہے. ون نصیحت و فلم مشد والمغیب, وقت پورا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, صرف دو تین کلمے اور. امام کے خیر خواہ رہو, امام کے خیر خواہ رہو, ان امام کے پیر دباؤ, امام کو پانی پلاؤ, امام کے کپڑے سری کرو, امام کو چائے بنا کے, تو نہیں, امام کے خیر خواہ رہو, یعنی امام جو سوچ رہا ہے اس کو عملی جمع پہناؤ, امام جو فکر کر رہا ہے, امام جو پردہ غیب میں اس دنیا میں ظہور میں آ کر کرنا چاہتا ہے اس کی فکر کرو, تم اس کے خیر خواہ. میں امام زمانے کا خیر خواہ کیسے بنوں, امام کے لیے کیا کروں؟ امام کا خیر خواہ ہونا امام زمانے کا, یعنی جو امام کرنا چاہتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ زیارتیں پڑھیں, روایات پڑھیں, علماء سے مربوط رہیں, فقہ سے مربوط رہیں, مجتہد سے مربوط رہیں, ولی فقیہ سے مربوط رہیں, پتہ چلے کہ امام کیا کرنا چاہتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم خیر خواہ ہیں امام کے نہیں ہیں. ہمیں چائے بنانے کا حکم نہیں, امام کے کپڑے سری کرنے کا حکم نہیں, امام کے پیر دبانے کا حکم نہیں ہے. یہ بھی خدمت ہے, لیکن یہ خدمت امام ہم سے نہیں چاہتے. کبھی امام نہیں چاہتا تم میرے پیر دباؤ, میرے لیے چائے بناؤ, میرے کپڑے استری کرو. امام یہ چاہتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں تم اس کے بارے میں فکر کر کے رکھو, تاکہ جب میں آؤں تو تم میرے یاور انصار بن جاؤ. تیسرا کام, والاجابہ حین ادعوکم, جب تمہیں دعوت دوں, جب تمہیں پکاروں, جب تمہیں انوائٹ کروں قبول کرو, جب تمہیں بلاؤں کہو مولا آ جاؤ. یہ نہیں کہو مولا ابھی ٹھیک ہے, ابھی مولا آپ چلیں, ہم ذرا فیس بک پہ ایک پیج بنا دیں, ہم آپ کو لائک کریں گے, واٹس ایپ پہ جو ہے 5 کروڑ سلوات آپ پہ بھیجی جائیں گی, ہم سی این این سے لائیو آپ کو دیکھیں گے. نہیں, مولا جب بلائیں آمور, امام کہہ رہے ہیں اجابت کرو, قبول کرو, ایکسیپٹ کرو امام کی انویٹیشن کو. یہ اتحاد کا جو پیغام دے رہے ہیں لوگ, ان کی صدا پہ لبیک کہو, ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ امام کی آواز ہے کہ آج تشیع کو متحد ہونا چاہیے, آج ابراہیم زکزکی کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے. یہ امام کی آواز ہے, یہ امام کی آرزو ہے, یہ امام کی دلی خواہش ہے. آج فلسطین آزاد ہو, آج یمن آزاد ہو, آج بحرین آزاد ہو, آج کشمیر آزاد ہو, آج تمام ظلم و ستم کی پابندیاں ہٹ جائیں, آج افغانستان کے مسلمان, پاکستان کے مسلمان, عراق کے مسلمان, ایران کے مسلمان, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان یا تشیع مشکل میں ہیں, وہ ان کی مشکلات برطرف ہو جائیں. یہ ہے امام کی آواز. اب جو اس جانب بلا رہا ہے وہ امام کا دوست ہے, جو اس کے مخالف حرکت کر رہا ہے وہ امام اور امامت اور غدیری فکر کا دشمن. اور آخری نقطہ, امام کہہ رہے ہیں اطاعت کرو, اطاعت کرو یعنی شیعہ بنو, یعنی میرے نقش قدم پہ چلو. جو امام تمہیں بلائے کب؟ جب تم کو حکم دوں, جب تمہیں آرڈر کروں, جب تمہیں حکم دوں تو تم میری بات پر کہو لبیک, یسلمو تسلیمہ کی منزل, وہی غدیر فکر کی منزل. بس عزیزانِ گرامی, قل لا اسألکم علیہ اجرا, یہی اجر رسالت ہے. آج اجر رسالت دینا چاہتے ہیں, مجتہدین فقہا کے ہاتھوں, ولی فقیہ کے ہاتھوں کو مضبوط کرے, متحد رہیں آپس میں. اگر کوئی غلط بات بھی کہتا ہے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, پیار و محبت سے, دلیل سے, برہان سے, آرگیومنٹ سے اسے سمجھائیں. مباہلے کا پیغام کیا ہے؟ دلیل کی تلوار سے دشمن کو مار دو. دلیل کی تلوار, آپ کے پاس دلیل ہے؟ آئمہ نے دلیلیں دی ہیں, لڑیے نہیں, جھگڑیے نہیں, آپس میں اختلافات مت کیجیے. اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے پوچھیے کہاں سے پڑھیے, کیوں پڑھیے, کیسے پڑھیے, تاکہ وہ آئندہ کے لیے مجلس بس سوال کیجیے. جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. زمانہ چونکہ محرم کا نزدیک ہے, اتحاد کی برکت سے محرم کو برپا کیجیے. یہ اجر رسالت ہے. آیا ہم لڑ جھگڑ کر اجر رسالت ادا کریں گے امام کا؟ آیا ہم ایک دوسرے انگلی اٹھا کے تو غالی ہو گیا, وہ کہے تو مشرق ہو گیا, وہ کہے تو نصیری ہو گیا, تو شہادت سالے سے پڑھتا ہے دین سے خارج ہو گیا, آیا اس طرح اجر رسالت ادا کریں گے؟ نہیں. میں نے عرض کیا ممکن ایک شخص تکیے پہنچا اور نماز میں شہادت سالے سے پڑھنی چاہیے, اس کا حساب کتاب معلوم ہے. اپنی مرضی سے کوئی مولا علی کا نام ہر جگہ نہیں لے سکتا. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, صرف بیان کر رہا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. حکم امام, حکم مجتہد جہاں ہیں وہاں لے سکتے ہیں, توجہ رکھیے گا. تقلیدی مسئلہ ہے یہ, لہذا اگر آپ کا مجتہد کہتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کہتا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقلیدی مسئلہ ہے یہ, اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں پڑھتا ہوں, دلیل کوئی دلیل نہیں, میرا دل چاہتا ہے میں پڑھتا ہوں جناب قرآن سے یہ فلاں سے یہ, بس دلیل دے کوئی بھی, دین سے خارج مت کریں, اس کو نصیری مت بنائیں, مشرق مت بنائیں, غالی مت بنائیں. وہ خدا پرست ہے, وہ جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے, علی کے رب کو سجدہ کر رہا ہے, نصیری نہیں کرتا علی کے رب کو سجدہ, خدا پرست ہی کرے گا علی کے رب کو سجدہ, کون کرے گا؟ لہذا میں کہوں تجھ کو شادی سالے سے پڑھتا تو دین سے خارج, تو نصیری ہو گیا. یہ جو میں تہمت لگا رہا ہوں یہ دروازہ کھول دے گا اس کے نصیری ہونے کا. توجہ رکھیے, بہت حساس گفتگو کر رہا ہوں, یہ اسے دھکیل دے گی اس گروہ میں جو نصوری کہے گا اچھا تجھے نکال دیا تو ہمارے پاس آ جا, غالیوں کے گروہ میں جو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا تجھے نکال دیا. نہیں, پیار و محبت سے سمجھائیں, حتیٰ کوئی اگر غلط نظریہ بھی بیان کرتا ہے پوچھیں اس سے, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, باہم دست گر میں یہ اجر رسالت ہے اسے ادا کرنا ہے, بس یہی پیغام غدیر ہے اور یہی پیغام محرم ہے. اتحاد اتفاق سے مولا حسین کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس محرم کو منانا ہے, اس غم کو منانا ہے, اس لیے یہ غم اجر رسالت ہے. ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے, اس مجلس میں اتنی طاقت ہے, اس ہائے حسین میں اتنی طاقت ہے, اس ماتم میں اتنی طاقت ہے کہ اجر رسالت بن سکے. اس لیے کہ یہ آنسو, یہ ماتم, یہ ہائے حسین تمہیں نبی سے قریب کرے گا اور نبی خدا سے قریب کرے گا. ہو نہیں سکتا کوئی حسین سے قریب ہو اور خدا سے دور ہو جائے, ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. کوئی روشنی کے پاس آئے کہا کہ اندھیرے میں چلا گیا ہوں, کوئی دریا میں اتر جائے کہے کہ اب بھی نجس ہوں. حسین طہارتوں کا دریا ہے, حسین نور کا دریا ہے. جو حسین کے نورانی دریا میں اتر جائے گا, جو حسین کے معطر دریا میں اتر جائے گا, وہ خود بھی پاک ہو جائے گا, اپنے معاشرے کو بھی پاک کر دے گا, خدا سے بھی قریب ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے کوئی حسین سے قریب ہو اور خدا سے دور ہو. حسین سے محبت ہو, گناہوں سے محبت ہو, حسین سے محبت ہو, گناہ کو پسند کرے, ممکن نہیں ہے عزیزان کرے. بس آپ کی ذہن کو تمام کیا, اجر رسالت ادا کرنا ہے. ہمارے بہترین دوست کی والدہ کی چہلوں کی مجلس سے انشاءاللہ خدا توفیق دے کے امام حسین علیہ السلام کے چہلوں میں کربلا جانے, دعا کریں فرش ادا کر کے, خدا تجھے مادر حسین کا واسطہ, جس کے دل میں تمنا ہے اسے حسین کے اربعین کی زیارت نصیب فرما. بڑی تاکید ہے اس اربعین کی, جتنا ہو سکے فقیر سال میں ایک مرتبہ, غنی مالدار سال میں دو مرتبہ حسین کی زیارت ہو جائے. اور امام فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے حسین کی زیارت میں کیا راز ہے, کیا حقیقت ہے, در حقیقت تم آپیس یعنی تم اپنے آپ میں نہیں رہتے, شوق سے مر جاتے, تو حسین کی زیارت میں کیا, حسین حیات ہے, حسین نجات ہے, حسین خدا کا دروازہ, حسین خدا سے ملانے والا. بس چونکہ والدہ کی مجلس ہے, چاہتا ہوں حسین کی ماں کے مسائل کو تاکہ ان بچوں کے لیے, ان عزیز اقارب کے لیے, ان کی ماں کا سایہ ہوتا ہے, ان کے لیے تسلی و تشکر کا انتظام ہو سکے. تم خوش نصیب ہو اہل خانہ کہ تم نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا, تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں کے جنازے میں مومنین کی ایک بڑی تعداد جمع تھی, اعلان بھی کرنے دیا گیا مسجد حسینی سے کہ فلاں صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, مومنین آ کے ثواب دارین حاصل کریں. اور مومنین کہ ایک مومنہ, ایک چاہنے والی, ایک عزادار حسین, ایک خادمہ, ایک زہرا اس دنیا سے چلی گئی, لوگ جو در جو آ گئے, تمہیں تمہاری ماں کا جنازہ بھی پڑھا, اسے کندھا بھی دیا, تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں بھی اتھارا,
اور شاید آخری دیدار بھی کیا ہو، مگر ہائے علی مرتضیٰ، ہائے مدینہ میں حسین اور حسن کی روتی ہوئی آنکھیں، اللہ اکبر، ارے یہ منظر تو بچوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ عزیزوں، جب کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے نا تو پڑوسی آ جاتے ہیں، پڑوسی کیا کرتے ہیں، بچوں کو اپنی گودیوں میں بٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں بچوں اگر تم بھوکے ہو ہم تمہیں کھانا کھلا دیں، اگر پیاسے ہو تو ہم تمہیں پانی پلا دیں، تمہاری کوئی حاجت ہے تو اسے پورا کر دیں۔ بچے پریشان ہوئے دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں تمہاری ماں مر گئی ہے، تمہیں کھانا کھلانے والی دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ارے علی کے یتیم بچے اس منظر کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے، اس لیے کہ جب بچوں نے آواز بلند کی ماں کے انتقال پر، علی مرتضیٰ نے بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں رونا چاہتے ہو، دل کھول کے رو، بلند آواز سے رو، ارے زمین و آسمان کے ملائکہ رو رہے ہیں، لیکن بچوں اگر بلند آواز سے رو گے نا تمہاری ماں کی وصیت پوری نہ ہو سکے گی۔ ماں کی وصیت کیا تھی؟ ماں کی وصیت یا علی فلا تعلم احدا، اے علی کسی کو علم نہ ہونے دینا، بند رسول اس دنیا سے چلی گئی، ارے کسی کو جنازے میں نہ بلانا، کسی کو میت میں نہ بلانا، کسی کو تشییع جنازے میں جگہ نہ دینا، اے بچوں تم رو گے، ارے تمہاری ماں کی وصیت پوری نہیں ہوگی۔ روایت میں ہے مولا نے بچوں کے منہ میں کپڑے رکھے تھے کہ بچوں کی آواز گلی کوچے میں نہ جائیں، ارے تاکہ فاطمہ زہرا کی وصیت پوری ہو سکے۔ ارے جب بچے رو نہ سکے نا تو کوئی آ نہ سکا، کوئی دلاسا نہ دے سکا۔ بس عزادارو، آخری روایت عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ غسل ہو رہا ہے، ایک دفعہ غسل کرتے کرتے علی نے ظرف آب رکھا، ایک دفعہ بلند آواز سے گریا کرنا شروع کیا۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے، ہاں جن کی ماں دنیا سے نہیں ہے نا وہ اور ذرا کھل کے روئے، اس لیے کہ سادات کی ماں کا غم ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، ایک دفعہ اسماء نے پوچھا، مولا آپ تو ہمیں کہہ رہے کہ نہ رو بلند آواز سے اور خود آپ بلند آواز سے گریا کر رہے ہیں۔ اللہ دارو مجھے بتا، زن و شوہر کا رابطہ کتنا نزدیکی ہوتا ہے، کوئی بات چھپائی نہیں چھپ سکتی۔ 75 یا 95 دن بی بی رسول اللہ کے پاس دنیا میں رہی، اور رسول اللہ کے فوراً بعد دروازہ گرنے کا واقعہ پیش آیا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن بی بی کی عظمت کو سلام ہو جس نے اپنے غم کو، اپنی پسلیوں کے درد کو علی مرتضیٰ پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ارے جس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ اٹھتی ہو اور بیٹھتی ہو، سانس آتی ہو جاتی ہو تکلیف ہوتی ہے، ارے فاطمہ آپ نے کیسے علی سے پوشیدہ رکھا؟ بس علی مرتضیٰ نے کہا، ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ارے فاطمہ، ارے آپ نے یہ غم مجھ سے چھپائے رکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم القلب ينقلب البارزہ۔ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہماری اس مودت کو، ہماری اس محبت کو اجر رسالت قرار دے۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عظم منعقد کی گئی ہے ان کے درجات بلندی عطا فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات میں بلندی کے ساتھ ان کنیزان زہرا کے زمرے میں محشور فرما، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے لوائق کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ولایت علی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غدیر امت میں تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے امام زمانہ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے، اور امام کا جو نائب آیت اللہ خامنائی ہے اور جتنے بھی علماء حقہ امام کی نصرت کا حق ادا کریں، ہم سب کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ زکزکی اور حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس عظیم مرد مجاہد آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اسے نائجیرین حکومت کی قید و بند سے رہائی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آباد میں شریک فرما۔ کشمیری، بحرینی، یمنی اور افغانی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جہاں جو ظلم و ستم کا خاتمہ ہے ان سب کے خاتمے کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورۃ الحمد تین دفعہ سورۃ اخلاص۔ مرحومہ غلام سکینہ بنت محمد بچل کی تلاوت فرمائی۔